بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین. کل ہم نے پہلے پارے کا مطالعہ جو ہے اس کی تکمیل کی تھی، 16 رکوع ہم نے پڑھے تھے سورہ بقرہ کے. آج 17 رکوع سے انشاءاللہ آغاز کرنا ہے. جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کے پہلے جو 4 رکوع ہیں وہ تمہیدی نوعیت کے ہیں، اس کے بعد رکوع 5 سے لے کر رکوع 18 تک جو زیادہ گفتگو ہے وہ بنی اسرائیل سے ہے، اور اس میں بھی خاص طور پر یہود سے ہے، اور اس میں بھی 14 نمبر رکوع تک جو ہے بنی اسرائیل سے خطاب ہے. 14 سے 18 تک جو ہے وہ ایک ٹرانزیشن ہے، اور اس میں خاص طور پہ تذکرہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، اور اس کے بعد تحویل قبلہ کا، جس سے آج ہمیں گفتگو کا آغاز کرنا ہے. تو یہ جو دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، اس کے شروع میں تحویل قبلہ کا جو واقعہ ہے اس کا تذکرہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پہلے پیغمبر نہیں ہیں، پہلے نبی اور رسول نہیں ہیں، بلکہ آخری نبی اور رسول ہیں، اور انبیاء اور رسول کی ایک روایت کے خاتم ہیں آپ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اصولی ہدایت سورہ نحل میں دی گئی تھی کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، کہ پھر بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں. تو جن معاملات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح طور پر کوئی ہدایت، کوئی وحی نازل نہیں ہوتی تھی، تو اس میں آپ پچھلی شریعت کو فالو کرتے تھے جو شریعت پہلے سے چلی آ رہی ہے. اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ جو یہود ہیں، یہود و نصارہ، ان کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، جو قبۃ الصخرہ ہے وہ ان کا قبلہ تھا. اسی لیے عام طور پہ ہمارے ہاں اس کو کہا جاتا ہے قبلہ اول. قبلہ اول جو ہے اس کے ساتھ ایک جذباتی تعلق بھی ہے، اور یہ عموم میں ایک بات کہی جاتی ہے، ورنہ اصل میں تو قبلہ اول اور قبلہ آخر ایک ہی ہے، اور وہ کعبۃ اللہ ہے. سورہ آل عمران میں وہ آیت آ جائے گی کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، کہ سب سے پہلا گھر اللہ کا جو لوگوں کے لیے رکھا گیا، مقرر کیا گیا، وہ بکہ یعنی مکہ میں ہے. تو ہمیشہ سے قبلہ جو تھا وہ کعبۃ اللہ ہی تھا کہ جو مکہ میں ہے. اور سیدنا داؤد علیہ السلام نے اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جو ہیکل بنایا تھا، وہ جو معبد بنایا تھا، ہمارے مطابق جو مسجد بنائی تھی، تو جس طرح ہمارے ہاں مسجدیں بنتی ہیں قبلہ رخ، تو وہ جو وہ مسجد تھی اور قبلہ رخ تھی، یعنی کعبۃ اللہ کی طرف اس کا رخ تھا. تو اصلاً یہود کے لیے بھی جو قبلہ تھا وہ بھی بیت اللہ ہی تھا. لیکن جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ جب کوئی قوم سرکشی کرتی ہے، ضد کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر بہت سی وہ چیزیں جو وہ خود اختیار کر لیتے ہیں اپنی بدعت سے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہی پرسکرائب کر دیتے ہیں، وہی طے کر دیتے ہیں. تو یہود نے آپس میں تنازع کیا اور بیت المقدس کو، کہ جو ایک قبلہ کے رخ مسجد بنائی گئی تھی، اسی کو قبلہ انہوں نے بنا لیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے اسی کو برقرار رکھا. جس طریقے سے ہمیشہ سے جو مقدس دن تھا وہ جمعے کا دن ہی تھا، تو یہود نے اس میں سرکشی کی، تو اللہ نے ان کے لیے ہفتے کا دن مقرر کر دیا، اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن مقرر کر دیا، اور امت محمدیہ کے لیے جو اوریجنل دن ہمیشہ سے پاکیزہ دن اور مقدس دن تھا جمعے کا، اس کو برقرار رکھا. تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اصل میں تو قبلہ اول بھی جو ہے وہ بیت اللہ الحرام ہی ہے. لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہدایت نہیں دی جاتی تھی، آپ پچھلی امت کی جو شریعت تھی اس کو فالو کرتے تھے. تو جب نماز کا حکم آیا اور ابتدان جو ہے صبح و شام کی نماز تھی، تو آپ نے جو ہے وہ بیت المقدس کو ہی قبلہ بنایا، اور مکے میں اس کا امکان تھا، اور ظاہری بات ہے کہ مکے میں مکہ سے جو ہے وہ شمال کی طرف جو تھا بیت المقدس تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنوبی دیوار کے سامنے کھڑے ہوتے کعبۃ اللہ کے تو گویا استقبال قبلتین ہو جاتا تھا، یعنی دونوں قبلے بیک وقت سامنے رہتے تھے، یعنی کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس جو ہے وہ بھی سامنے ہوتا تھا. تو لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو یہاں یہ ممکن نہیں تھا، چونکہ مدینہ کے شمال میں یروشلم تھا اور جنوب میں مکہ تھا، تو مدینہ میں جا کے استقبال قبلتین ممکن نہیں تھا. تو آپ نے 16 یا 17 ماہ جو ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور پڑھائی. لیکن آپ کی خواہش یہ تھی، آپ یہ چاہتے تھے، اس کا تذکرہ بھی ہوگا، کہ جو اصل میں اللہ کا گھر ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کا جس کی تعمیر نو انہوں نے کی تھی، اسی کو قبلہ مقرر کر دیا جائے. تو 16-17 ماہ آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی، اس کے بعد پھر آپ کو حکم آیا کہ اب آپ اپنا رخ جو ہے وہ بیت اللہ الحرام کی طرف کر لیں، اور آپ کو حکم دے دیا گیا، اور عصر کی نماز آپ نے مسجد نبوی میں پڑھائی، یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے. اور پھر وہاں سے ایک صاحب نماز پڑھ کے نکلے، اور تھوڑا آگے گئے تو قریب میں ایک مسجد میں لوگ جو ہے وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز کے دوران ہی وہاں پہ انہوں نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ جی ابھی حکم آ گیا ہے کہ اب جو ہے وہ قبلہ بدل دیا گیا ہے، اور اب بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ الحرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے گی. تو پھر ان لوگوں نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ بدل لیا. اسی لیے آج بھی جو لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں، تو جو زیارات کے لیے جاتے ہیں، تو اس پیکیج میں مسجد قبلتین بھی لازماً شامل ہوتی ہے. تو وہ مسجد ہے، اس کے دو قبلے ہیں. تو وہاں پر پھر یہ واقعہ ہوا تھا کہ نماز کے دوران لوگوں نے تحول کیا، اپنا رخ جو ہے وہ موڑ لیا تھا. تو یہ اس واقعے کی طرف اس کے شروع میں اشارہ ہے. سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے جو بے وقوف لوگ ہیں، وہی جو یہود تھے اور یہود کے زیر اثر منافقین تھے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ ان مسلمانوں کو جس قبلے پر وہ تھے اس سے کس چیز نے پھیر دیا. یہ کیا لوگ ہیں، ان کی جہت ہی متعین نہیں ہے، ان کا تو کوئی قبلہ ہی متعین نہیں ہے. اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہود کا اصل مسئلہ تھا صورت پرستی، رسم پرستی، وہ لٹرلسٹ تھے، وہ لفظوں کو پکڑتے تھے. اسی لیے ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے جو آخری رسول ہیں بنی اسرائیل کے، ان وہ ایک پوائنٹ ایجنڈا تھا، ون پوائنٹ ایجنڈا تھا ان کا، اور وہ کیا تھا کہ وہ جو مذہب کے جس میں جسم رہ گیا تھا اس کی روح نکل گئی تھی، اور بائبل کی جو شریعت تھی، جو الفاظ تھے کہ جس میں حرف رہ گئے تھے، اس کے معنی گم ہو گئے تھے، تو وہ آئے تھے. اسی لیے ان کا لقب ہی روح اللہ ہے، کہ وہ جو اسپرٹ ختم ہو گئی تھی اس روح کو پھونکنے آئے تھے، وہ جو لٹرلزم پیدا ہو گیا تھا اس کو توڑنے کے لیے آئے تھے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جا بجا وہ بہت سخت تنقیدیں کرتے ہیں. وہ یہود کے علماء کہتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے تمہارا معاملہ ایسا ہے کہ جیسے چونی پھری ہوئی قبریں ہوتی ہیں، اوپر ماربل لگا ہوا ہے، بہت خوبصورت پتھر لگا ہوا ہے، اور اندر جو ہے وہ گلی سڑی جو ہے وہ ہڈیاں ہیں. یا تمہارا معاملہ تو یہ ہے کہ تم جو ہے وہ سموچے اونٹ نگل جاتے ہو اور مچھر چھانتے ہو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہی رویہ اس امت کے اندر بھی کچھ نہ کچھ پیدا ہو گیا ہے، کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں، خاص طور پہ جو عبادات کی نوعیت کی ہوتی ہیں، اس میں بہت حساسیت ہے، لیکن بہت بڑے بڑے معاملے، خاص طور پہ جو فائنینشیل معاملات ہوتے ہیں، شرم و حیا کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں کوئی توجہ ہی نہیں. اور یہ رویہ پیدا ہو گیا تھا. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس کچھ عراق کے لوگ آئے، کوفہ کے لوگ آئے، اور آ کر ان سے پوچھنے لگے کہ اے صحابی رسول، یہ بتائیے کہ بھئی اگر انسان کی جو ہے وہ اوپر کوئی مچھر آ جائے، انسان اس مچھر کو مار دے، تو اس کا جو خون کپڑے پہ لگ جاتا ہے تو یہ ناپاکی ہو جاتی ہے، تو اس حالت میں جو ہے وہ آدمی نماز پڑھ سکتا ہے یا پاکیزگی کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آفرین ہے تم لوگوں پر، بہت خوب ہو تم لوگ، کہ تم لوگ جو ہے وہ لوگ ہو کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے کو، ان کے نواسے کو ذبح کر دیا، اور اس وقت تو پوچھا نہیں کہ بھئی یہ عمل جائز ہے یا نہیں جائز، اور تمہیں اس کی بڑی فکر ہے کہ مچھر کا خون اگر جو ہے وہ کپڑوں پہ لگ جائے تو وہ نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم نے مظلومانہ ذبح کر دیا. تو یہ رویہ اس امت میں ہی پیدا ہو گیا. تو اب وہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا لوگ ہیں، کہ پہلے ان کا رخ جو تھا وہ بیت المقدس کی طرف تھا, عبادت ہو گیا. اور ظاہری بات ہے کہ ان کو ایک تسلی تھی جب تک بیت المقدس کی طرف رخ تھا کہ جیسے یہی ہمارے کیمپ فالوورز ہیں, ہمیں ہی فالو کر رہے ہیں. لیکن اب جب قبلہ بدلا ہے تو یہ چیز بھی ان کے لیے پریشانی کا سبب تھی. تو اس کو انہوں نے اسکینڈلائز کیا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے, پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی, اب جو ہے ادھر پڑھ رہے ہیں. قل للہ المشرق والمغرب, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تمام مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں. یہ آیت پیچھے بھی آ چکے ہیں, وللہ المشرق والمغرب. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی جہت میں تھوڑی مقید ہیں, یہ تو یکجہتی کے لیے ایک رخ بتایا جاتا ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور جس کو چاہتا ہے وہ سیدھی راہ پہ چلا دیتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اور اے مسلمانوں اسی طرح سے ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے, امت عادل بنایا ہے, امت معتدل بنایا ہے, افضل امت بنایا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کو کہا کرتے تھے کہ یہ جو تحویل قبلہ ہے یہ ایک طرح کی کورونیشن ہے, یہ رسم تاج پوشی ہے. اور اس جو ہے وہ تحویل قبلہ نے یہ بات واضح کر دی کہ شہادت علی الناس کے منصب پر پہلے بنی اسرائیل فائز تھی, اب معزول کر دی گئی, اور اب امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو اس منصب پر فائز کر دیا گیا. تو کہا کہ اسی طریقے سے اب ہم نے تمہیں برگزیدہ کیا, چن لیا, امت وسط بنایا. اور امت وسط کا مطلب یہ کہ ایک کڑی ہے. پہلے ہم نے اس طرح بتایا تھا کہ کڑی کیا تھی ہدایت کی, کہ سیدنا جبریل اللہ سے لیتے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی جو ہے تمام انسانوں تک پہنچاتے تھے. اب کہا کہ ختم نبوت کے بعد تم وہ واسطہ ہو, تم وہ کڑی ہو, تمہارے ذریعے اللہ کے دین کا پیغام پھیلے گا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر فرما دیا تھا کہ فل یبلغ الشاہد الغائب, جو آج یہاں موجود ہیں وہ پہنچا دیں ان تک جو جہاں موجود نہیں ہیں. اور جو موجود نہیں ہیں ان میں لوگ, وہ لوگ بھی شامل تھے دنیا میں جو اس وقت موجود تھے, اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو قیامت تک جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوں گے. تو کہا کہ ہم نے تمہیں اسی طریقے سے ایک امت وسط بنایا, لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر اور رسول ہو جائیں گواہ تم پر. رسول نے تم پر گواہی قائم کر دی, دین کی حجت قائم کر دی, تم تمام انسانیت پر اللہ کے دین کی حجت قائم کرو, قول سے بھی قائم کرو, عمل سے بھی قائم کرو, ایک صالح سماج قائم کر کے بھی وہ گواہی دو, اور ایک ریاست قائم کر کے بھی اللہ کے دین کی گواہی دو. اور ایک گواہی وہ ہے جو یہ امت محمدیہ آخرت میں دے گی, جب اللہ تعالیٰ مختلف پیغمبروں کو بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے ان کی قوموں سے کہ بھئی کیا ان پیغمبروں نے تم تک بات پہنچا دی, تو کئی قومیں مکر جائیں گی وہاں پر. تو وہ پھر پیغمبر جو ہیں امت محمدیہ کی طرف دیکھیں گے, ان سے کہیں گے کہ بھائی تم ذرا انڈوس کرو ہمیں, تو پھر یہ امت محمدیہ گواہی دے گی کہ ہاں پیغمبروں نے پہنچایا تھا. اور کیسے گواہی دے گی؟ قرآن کی بنیاد پہ. ظاہر بات ہے امت محمدیہ فزیکل تو پریزنٹ نہیں تھی نا, لیکن ان کے پاس قرآن تھا جس میں بتایا گیا کہ نوح آئے تھے اور جو ہے ہود آئے تھے اور صالح آئے تھے اور قوم پہ حجت قائم کی تھی. تو ایک حجت ہے جو آخرت میں قائم کرنی ہے اس امت کو, اور ایک حجت وہ ہے جو اس دنیا میں قائم کرنی ہے. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا, اور ہم نے نہیں مقرر کیا تھا وہ قبلہ جس پر آپ تھے, ہم نے مقرر کیا. اس طرح میں نے عرض کیا کہ ایک تو مقرر کرنے کا انداز یہ ہو سکتا ہے کہ پچھلی امت کے لیے طے تھا تو آپ کے لیے بھی مقرر تھا, اور دوسرا یہ ہے کہ وحی خفی کے ذریعے ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ کو اتنی دیر تک جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے. الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه, اور ہم نے یہ کام کیوں کیا تھا؟ اسی لیے کیا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون ہے کہ جو رسول کی پیروی کرے گا اور کون ہے کہ جو الٹے پاؤں پھر جائے گا. یعنی ظاہری بات ہے کہ جو مکہ کے رہنے والے لوگ تھے اور مدینہ کے رہنے والے لوگ تھے, خاص طور پہ مکہ کے رہنے والے لوگ, ان کو معلوم تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہی گھر بنایا ہے, ان کا التفات بھی اس کی طرف تھا. لیکن یہ ایک آزمائش تھی کہ ٹھیک ہے تمہاری اپنی انکلینیشن چاہے بیت اللہ کی طرف ہو, لیکن اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ تمہیں جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے. تو مفتی شفیع صاحب علیہ رحمہ بہت اچھی بات فرمایا کرتے تھے کہ دین جو ہے وہ اپنے شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے, دین نام ہے امتثال امر کا, دین نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چون و چرا اطاعت کا اور اتباع. تو جو دل آپ کا چاہ رہا ہے وہ چاہتا رہے, اصل بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ہمیں اس چیز کو دیکھنا. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, اور بے شک یہ بات بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں. یہ جو عصبیتیں ہوتی ہیں, یہ جو نسلوں میں چیزیں چلی آ رہی ہوتی ہیں, جو تعلق ہوتا ہے, اس کو توڑنا آسان نہیں ہوتا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے. اب ایک سوال پیدا ہوا, کچھ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض بھی کی کہ اللہ کے نبی, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تحویل قبلہ کے حکم کے آنے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے, اب کیا ہوگا ان کا معاملہ, ان کی وہ نمازیں اکارت جائیں گی, ضائع ہو جائیں گی؟ تو کہا کہ نہیں, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. اور یہاں ایک بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ نماز کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ ایمان کا ہے. یہ نہیں کہا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ صَلَاتَكُمْ, یہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرے, کہا کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے, کیونکہ ایمان اور نماز بالکل جڑی ہوئی چیز ہے. وہ واحد چیز جس کے بارے میں ہمارے کچھ ائمہ کا یہ خیال ہے کہ جس کو نہ کرنے کی بنیاد پہ آدمی کی تکفیر ہوگی وہ نماز ہے. امام احمد بن حنبل کا تو یہ فتویٰ ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. باقی تمام معاملات کے بارے میں یہ ہے کہ انسان دین پر اگر عامل نہیں بھی ہے لیکن اگر ایمان رکھتا ہے, مانتا ہے اس کو, تو وہ کافر نہیں ہوگا. لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے کہ ہمارے کچھ ائمہ کہتے ہیں کہ اگر انسان نماز نہیں پڑھتا تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے, گویا وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت ہی شفیق ہیں, بہت ہی مہربان ہیں. قد نرا تقلب وجهك في السماء, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, تو بے شک ہم ضرور بضرور پھیر دیں گے آپ کے رخ کو اس قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے. یعنی اس میں بھی بہت محبوبیت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہت التفات ہے کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہی نہیں آ رہی, اور آپ کا دل یہ چاہتا ہے کہ کعبۃ اللہ کو ہی قبلہ بنایا جائے. تو کہا کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو اب ہم پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے, جو آپ کو جو ہے اچھا لگتا ہے. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, تو اب آپ پھیر دیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف. وحیثما کنتم فولو وجوہکم شطرہ, اور جہاں کہیں تم ہو تو اپنے چہروں کو پھیر لیا کرو اسی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی یعنی یہ اہل کتاب, یہ خوب جانتے ہیں کہ یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے. یہ تو ایسے ہی بلا وجہ میں شرارت کر رہے ہیں, ورنہ وہ جانتے ہیں کہ قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ الحرام ہی ہے, یہی ہے جو قبلہ ہے اصل میں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, اور جو کچھ یہ عمل کرتے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ, اور بے شک اگر آپ اہل کتاب کے پاس ساری نشانیاں لے آئیں تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وما انت بتابعین قبلتہم, اور بے شک آپ بھی ان کی قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. وما بعضہم بتابعین قبلت بعض, اور یہ تو ایک دوسرے کے بھی قبلے کی پیروی نہیں کرتے. یعنی بیت المقدس جو ہے اس کو قبۃ الصخرہ کو دونوں اپنا قبلہ بناتے تھے, لیکن وہاں پہنچ کر تقسیم ہو جاتے تھے. وہ یعنی یہود جو ہے وہ قبۃ الصخرہ کو اس کے مغربی حصے کو اپنا جو ہے وہ قبلہ بنا لیتے تھے, اور نصارہ اس کے شرقی یا مشرقی حصے کو بنا لیتے تھے. کیونکہ خود قرآن مجید میں آیا ہے کہ مکاناً شرقیہ, سیدہ مریم سلام علیہا جو ہے انہوں نے جو ہے اس کا شرقی حصے کو اپنی اعتکاف کی جگہ بنایا تھا, تو نصارہ نے اس کو اپنا قبلہ بنا لیا. تو کہا کہ یہ تو خود آپس میں متفق نہیں ہے یہود و نصارہ جو ہے قبلے میں. ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين, اور اے نبی اگر العلم کے آنے کے بعد بھی آپ ان کی پیروی کریں گے, ان کی خواہشات کے پیچھے چلیں گے, تو بے شک آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے, بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم, یہ لوگ بلا وجہ میں بھولے بن رہے ہیں, ان کو پتہ سب کچھ ہے. اے نبی یہ تو وہ لوگ کہ جن کو کتاب دی گئی ہے, یہ آپ کو اس قرآن کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. ایک جمع غفیر ہو, اس میں انسان کا بیٹا وہاں پہ ہو, اس کی اولاد موجود ہو, تو ہزاروں لاکھوں لوگوں میں بھی انسان اس کو پہچان لیتا ہے. تو کہا کہ یہ ایسے ہی بچے بن رہے ہیں, ورنہ یہ آپ کو بھی پہچانتے ہیں, یہ بھی پہچانتے ہیں کہ یہی قبلہ ہے, اور اس قرآن کو بھی پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور بے شک ان میں ایک گروہ ایسا ہے کہ جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين, اور بے شک حق تو وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے آئے, تو آپ ہرگز ہرگز اس معاملے میں شک میں نہ پڑیں. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر کسی کے لیے ایک طرف ہے، ایک جانب ہے، ایک قبلہ ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھو خیر کے کاموں میں، نیکیوں میں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر پہلے لوگوں کے لیے کوئی اور قبلہ تھا، تمہارے لیے یہ قبلہ ہے. ان چیزوں میں نہ الجھو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل بات یہ ہے کہ تمہیں جو کمپیٹ کرنا ہے وہ نیکیوں میں، خیرات میں کرنا ہے. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں تم ہوگے تم سب کو اللہ تعالیٰ لے آئے گا، اکٹھا کر لے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیں. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، اور بے شک یہی ہے حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے بھی تم نکلو تو اپنے چہرے کو کر لیا کرو، اپنے رخ کو کر لیا کرو مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جس جگہ بھی تم ہو تو اپنا منہ اسی کی طرف کر لیا کرو. لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ ملے، لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے. یہاں لوگوں سے کیا مراد ہے؟ یہاں لوگوں سے مراد اہل کتاب بھی ہیں اور مشرکین بھی ہیں. اگر جو ہے وہ بیت المقدس ہی قبلہ رہتا تو پھر جو ہے وہ پھر طوفان اٹھاتے یہود و نصارہ، کہ وہ تو جانتے تھے کہ اصل میں قبلہ جو ہے وہ تو بیت اللہ الحرام ہی ہے، خانہ کعبہ ہی ہے. تو وہ کہتے کہ اگر یہ واقعی حقیقی دین ہے اور سچا دین ہے تو پھر یہ کعبۃ اللہ کو قبلہ کیوں نہیں بناتے؟ اور مشرکین مکہ بھی اعتراض کرتے، ان کو بھی یہ معلوم تھا، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں ملت ابراہیم پر ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے تو اسی قبلے کی تعمیر کی تھی، تو پھر یہ اس کی طرف رخ کیوں نہیں کر رہے؟ تو کہا کہ ہم نے اس لیے قبلہ متعین کیا ہے بیت اللہ الحرام کو، تاکہ ان لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ ملے اور کوئی حجت نہ ملے. الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان کے جو بے انصاف ہیں، جو ظالم لوگ ہیں، جو ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے. فلا تخشوہم واخشونی، تو تم ان سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو، ان کی باتوں میں نہ آؤ، ان کی جو ہے وہ طرح طرح کی شرارتوں کا شکار نہ ہو. ولیتم نعمتی علیکم، اور تاکہ میں تم پر اپنا فضل، اپنی نعمت کامل کر دوں. ولعلکم تہتدون، اور تاکہ تم سیدھی راہ پالو. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اس میں تذکرہ تھا کہ اے اللہ تو ان میں ایک ایسے نبی کو اٹھانا جو یہ چار کام کرتا ہے. اب اس کی طرف اشارہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول جو تم ہی میں سے ہے، جو تم پر پڑھتا ہے ہماری آیات کو اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے. اب یہاں پر بھی وہی چار چیزیں ہیں، لیکن وہاں پر جو ہے تعلیم کتاب، پہلے تلاوت آیات تھی، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ، اور یہاں ترتیب دوسری ہے، تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت. اس لیے میں عرض کیا تھا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل مقصود جو ہے وہ تزکیہ ہے، اور تزکیہ کس کے ذریعے ہوگا؟ تلاوت آیات کے ذریعے ہوگا. اور تزکیہ دونوں چیزوں کا درکار ہے، تزکیہ جو ہے انسان کے ذہن کا، فکر کا بھی درکار ہے، اور تزکیہ اس کے عمل کا بھی درکار ہے. جو ذہن اور فکر اور سوچ اور شعور ہے، اس کے تزکیے کے لیے جو قرآن مجید کا حصہ ہے اس کو کتاب کہا، اس کو حکمت کہا جاتا ہے، جس میں ایمانیات ہیں، جس میں عقائد ہیں، جس میں اخلاق ہیں. اور وہ حصہ کہ جو عمل کو ٹھیک کرتا ہے، اس کو پاک کرتا ہے، اس کو کتاب کہتے ہیں، یعنی قانون کہتے ہیں، یعنی شریعت کہتے ہیں. تو اللہ کی کتاب کے بھی یہ دو حصے ہیں، الحکمہ یعنی عقائد اور اخلاق، اور الکتاب یعنی جو شریعت کے احکامات ہیں، جو قوانین ہیں. تو کہا کہ ان دو کے ذریعے مقصود کیا ہے؟ مقصود تزکیہ ہے، مقصود پاک کرنا ہے. فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تو اے لوگوں سو تم مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا. واشکروا لی، اور میرا شکر کرو، میرا احسان مانو. ولا تکفرون، اور دیکھو میرا کفر مت کرنا، میری ناشکری مت کرنا. تو اب یہ غیر معمولی بات ہے کہ انسان اس کی کیا ہستی ہے، اس کا کیا مقام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا. متفق علیہ روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا معہ اذا ذکرنی، میرا بندہ جب بھی مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، جب وہ اپنے جی میں مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اپنے جی میں اس کو یاد کرتا ہوں. اور اگر وہ ان ذکرنی فی ملئن، اور اگر وہ مجھے یاد کرتا ہے کسی مجلس میں محفل میں، ذکرتہ فی ملئن خیر منہا، تو میں اس کو ایسی محفل میں یاد کرتا ہوں جو اس سے کہیں بہتر ہے، فرشتوں کی محفل میں میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں. اور ایک روایت میں فرمایا کہ انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، میں اس کا ہم جلیس بن جاتا ہوں. تو کہا کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میرا شکر مانو اور میرا کفران مت کرنا، اور اگر تم میرا شکر کرو گے میں تمہیں اور نوازوں گا. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور نوازوں گا، تمہیں اور عطا کروں گا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، مدد حاصل کرو، مدد لو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ جمنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ دو چیزیں درکار ہیں، صبر اور صلاۃ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ الصلاۃ نور، نماز نور ہے، والصبر ضیاء، اور صبر روشنی ہے. دین کیا ہے؟ دین ایک شاہراہ ہے، دین ایک رستہ ہے اللہ کی طرف لے جانے والا، اور انسان کوئی رستہ نہیں چل سکتا کہ جب تک دو چیزیں اس کو میسر نہ ہوں. اس کی آنکھ میں نور ہونا ضروری ہے اور خارج میں روشنی ہونا ضروری ہے. اگر سورج نکلا ہوا ہے، نصف النہار پر ہے، لیکن انسان کی آنکھ میں بینائی نہیں ہے، نور نہیں ہے، تو انسان دیکھ نہیں سکتا، رستہ نہیں چل سکتا. اور اس کے برعکس اگر انسان کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں، 6x6 اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں، لیکن خارج میں اندھیرا ہے، روشنی نہیں ہے، تو پھر آنکھیں ریفلیکٹ نہیں کر سکتیں، تب بھی انسان کو کچھ دکھے گا نہیں. تو فرمایا کہ نماز کیا کرتی ہے؟ نماز باطنی نور عطا کرتی ہے. اور صبر کیا کرتا ہے؟ صبر خارجی روشنی عطا کرتا ہے. اور یہی دو چیزیں درکار ہیں انسان کو جادہ حق پہ چلانے کے لیے. تو کہا کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور دیکھو وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. ولا کلا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. آگے جا کے سورہ نساء میں آئے گا کہ بل احیاء عند ربہم ترزقون، کہ یرزقون کہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں، رزق پاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کی ارواح سبز پرندوں کے اندر ہوتی ہیں اور وہ عرش کی کندیلوں کے ساتھ لٹکے ہوئے. تو یہ شہداء کا معاملہ ہے، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں تو کہا کہ وہ تو ابدی زندگی ان کو حاصل ہو جاتی ہے، ان کو مردہ مت کہو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور بے ضرور تمہیں جانچیں گے، تمہیں آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے، تھوڑی سی بھوک سے، اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے. ظاہری بات ہے کہ آزمائش آتی ہے، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ جانچتے ہیں، تھوک بجا کے دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کو جو ہے نوازتے ہیں، عطا کرتے ہیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو. یہ کون ہے صبر کرنے والے؟ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، کہ جب ان پر پڑتی ہے کوئی پڑھنے والی، قالو، تو وہ کہتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم تو اللہ ہی کا مال ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا. ہم اللہ ہی کے تھے، ہم تو ہماری تو اپنی جان بھی ہماری نہیں ہے، اللہ کے پاس سے ہم آئے تھے، اللہ کے پاس ہی ہمیں لوٹ کے جانا ہے. اسی لیے جب بھی کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، تو یہ کلمہ پڑھنا چاہیے. اور ایک اور کلمہ بھی جو ہے، انسان کوئی فوت ہوتا ہے یا کوئی تکلیف آتی ہے، تو اس موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کیا کرتے تھے کہ اللہم اجرنی فی مصیفتی و اخلف لی خیرم منہا، کہ اے اللہ تو اس مصیبت کا مجھے اجر عطا کر اور مجھے اس سے بہتر عطا کر، اس کا نعم البدل عطا کر. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر عنایتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے اور اس کی مہربانیاں ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو سیدھی راہ پر ہیں. اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اللہ کے شعائر میں سے ہیں. فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ، تو جو کوئی بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا، تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اس کا طواف کرے. ظاہری بات ہے کہ طواف کا لفظ یہاں مجازن آیا ہے، اس کے لیے صحیح کا لفظ بولا جاتا ہے. طواف کا لفظ جو ہے وہ بیت اللہ کے چکر لگانے کے لیے آتا ہے، اور صفا مروہ کی طرح درمیان چلنے کے لیے جو ہے وہ سعی کا لفظ آتا ہے. تو کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اب یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں کچھ لوگوں کو اشکال ہوا اور خود صحابہ کے دور میں یہ اشکال پیدا ہو گیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ آیت اس کا انداز تو ایسا ہے کہ اس سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی یہ لازم نہیں ہے, حج اور عمرے کے پیکیج کا کوئی لازمی حصہ نہیں ہے صحیح. کہا گیا کوئی گناہ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کر لیں تب بھی ٹھیک ہے, نہ کریں تب بھی ٹھیک. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں, تم غلط سمجھے ہو, اگر بات وہ ہوتی جو تم کہتے ہو تو پھر آیت کیسے ہوتی کہ فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما, کہ کوئی الزام نہیں ہے کہ اگر وہ اس کا طواف نہ کرے. لیکن پھر یہ بات کیوں اختیار کی گئی, اس کا سبب یہ ہے, اس کی کئی اس کے بارے میں اقوال ہے, لیکن ایک قول یہ ہے کہ اصل میں وہاں پر صفا و مروہ میں دو بت رکھے ہوتے تھے. صفا پہ اساف نام کا ایک بت تھا اور مروہ پہ نائلہ نام کا ایک بت تھا. وہ لوگ جو ہے پھر جب صحیح کرتے تھے تو جب اینڈ کرتے تھے پھر ان بتوں کا بوسہ بھی لیا کرتے تھے. تو اس سے مسلمانوں کو اشکال ہوا کہ یہ تو بہت مشرکانہ سے کوئی رسم لگتی ہے. کہا کہ نہیں, ظاہری بات جب مسلمان یہ معاملہ کریں گے تو اس چیز کو نکال دیں گے. تو کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے, کوئی الزام نہیں ہے اگر انسان جو ہے وہ صفا اور مروہ کی صحیح کرے. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ, اور جو کوئی اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے, بہت علم رکھنے والا ہے. بندے کے لیے جب شاکر کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے شکر گزار, اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ وصف آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے قدردان, قدردانی کرنے والا, اپریشیٹ کرنے والا. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب, بے شک وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا, جو بینات ہم نے نازل کی, صاف احکامات اور ہدایت کی باتیں, اس کے بعد کہ ہم لوگوں کے لیے اس کو کھول چکے ہیں کتاب میں, اولئک يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون, تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے کتاب اتار دی, اس میں واضح احکامات اتار دیے, اب اس کے بعد کوئی اس کو چھپاتا ہے, کتمان حق کا ارتکاب کرتا ہے, تو ایسے لوگ ملعون ہیں, اللہ تعالیٰ بھی ان پہ لعنت کرتے ہیں, تمام لعنت کرنے والے اس پر لعنت کرتے ہیں. یہاں خاص طور پہ جو یہود کے علماء ہیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں بہت سے احکامات پر بھی پردہ ڈال دیا, رجم کے حکم کو ساقط کر دیا اور بہت سی چیزیں کر دیں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پروفیسیز تھیں ان کو بھی ڈھانپ دیا, ان کو بھی جو ہے چھپا لیا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من سئل عن علم علمہ ثم کتمہ, جس کسی آدمی سے کسی ایسے علم کے بارے میں سوال کیا گیا جس کو وہ جانتا تھا, پھر وہ اس کو جانتے بوجھتے چھپائے, الجما یوم القیامت بلجام من نار, قیامت کے دن ایسے شخص کو آگ کی لگام ڈالی جائے گی. یہاں پر بھی بہت سخت الفاظ ہیں کہ تمام لوگوں کی اس پہ لعنت ہے. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا, سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور اصلاح کا رویہ اختیار کریں اور واضح کر دیں, تبیین کر دیں. یعنی ایک تو معاملہ ہے کہ انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے, اس کا طریقہ توبہ کا یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے, اصلاح کر لے. لیکن اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ایک اور اضافی چیز ہے, اور وہ کیا ہے, وہ تبیین ہے. تو کہا کہ جو علماء یہود ہیں, یہود کے جو لوگ ہیں, ان کی توبہ کے پیکیج کا یہ حصہ ہے کہ آپ توبہ کریں اور کھڑے ہو کر ببانگ دوہل اعلان کریں, واضح کریں لوگوں پر کہ ہم تمہیں غلط گائیڈ کرتے رہے, ہم چھپاتے رہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کو, اب ہم اس کو واضح کرتے ہیں. تو کہا کہ وہ بینو, اس کو واضح کریں. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو میں معاف کرتا ہوں, وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور میں تو ہوں ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے, اُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, تو ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے, فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. خالدین فیہا, اور وہ اس لعنت میں اللہ کے عذاب میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون, ان سے یہ عذاب کم نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اور تمہارا معبود, تم سب کا معبود ایک ہے, یکتا ہے, کوئی دو الہ نہیں ہے, کوئی چار الہ نہیں ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے, اور وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. ان فی خلق السماوات والارض, بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں, واختلاف اللیل والنہار, اور دن اور رات کے بدلنے میں, والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس, اور ان کشتیوں میں جو لے کر چلتی ہیں دریا میں لوگوں کے نفع کی چیزیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتا ہے، فاحیا به الارض بعد موتها، اور اس پانی کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، وبث فیها من کل دابہ، اور اس میں کہ اللہ نے زمین میں بہت طرح کے جو ہے وہ ہر طرح کے چوپائے پھیلائے ہیں، وتصریف الرياح، اور ہواؤں کے الٹنے پلٹنے میں بدلنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور وہ جو بادل جو مسخر کر دیا گیا ہے، جو تابعدار ہے اس کے حکم کا آسمان و زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. یعنی اس کائنات میں ہر طرف اللہ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں. قرآن مجید کے اگر ہم مطالعہ کریں تو اس میں تین طرح کی نشانیوں کا بہت تذکرہ ہے. ایک وہ نشانیاں ہیں جو ہم سے باہر ہیں، اس کاسموس میں ہیں، اس کو میکرو کازم کہتے ہیں، اس کائنات میں آسمان، زمین، ستارے، پہاڑ، ہوائیں، کشتیاں، ان کی طرف بھی اشارہ ہے. اور ایک مائکرو کازم ہے، انفس ہے، انسان کا جو ہے وہ باطن ہے، بھیتر ہے، اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں، اس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے. اور ایک نشانیاں اللہ کی وہ ہیں جو تاریخ میں ہیں، جو اقوام کا تذکرہ ہوتا ہے، مختلف انبیاء کا تذکرہ ہوتا ہے. تو یہ تمام نشانیاں اللہ کی طرف انڈیکیٹ کرتی ہیں. تو کہا کہ ان تمام چیزوں کو دیکھو اور اس کے ذریعے اللہ کی یاد کو قائم کرو. تو کہا کہ ان تمام میں نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لیے؟ جو عقل سے کام لیتے ہیں. لیکن جنہوں نے اپنے تمام حواس کو معطل کر دیا، صم بکم عمی ہو گئے، تو پھر وہ ظاہری بات ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کے سوا اور لوگوں کو اللہ کا ہمسر بناتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، اور پھر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کی جاتی. ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک دل دیا ہے، اور اس دل کا جو ایک آخری مقصود ہے، جو مطلوب ہے، جو محبوب ہے، وہ بھی دیا ہے، اور وہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لیکن انسان کیا کرتا ہے کہ اپنا محبوب بدل لیتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے کسی بت کو پوجنے لگتا ہے، روپے پیسے کو پوجنے لگتا ہے، وطن کو پوجنے لگتا ہے، کسی کیریئر کو پوجنے لگتا ہے. تو کہا کہ اس سے بڑی غلطی کوئی نہیں ہے کہ انسان اپنا محبوب بدل لے، مطلوب بدل لے. تو کہا کہ وہ لوگ جیسی محبت اللہ سے کی جانی چاہیے ویسی محبت ان معبودوں سے کرنے لگتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اہل ایمان تو وہ ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں شدید ترین ہے، سب سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرتے ہیں. ولو یر الذین ظلموا اذ یرون العذاب، اور اگر دیکھ لیں یہ ظالم جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، ان القوت للہ جميعا، بے شک ساری قوت اور سادہ اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وان اللہ شدید العذاب، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، جب اعلان برات کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی تھی ان سے کہ جو ان کے پیرے ہوئے تھے، ورأوا العذاب، اور دیکھیں گے عذاب کو، وتقطعت بهم الاسباب، اور ان کے تمام تعلقات اور علاقے منقطع ہو جائیں گے. یہ قرآن مجید کا ایک بہت ایسا تھیم ہے جو بار بار آئے گا کہ وہ لوگ کہ جس دنیا میں جن لوگوں کے پرستار ہوتے ہیں، جن بتوں کو پوچھتے ہیں یا جن لیڈروں کے پیچھے چلتے ہیں، قیامت کے دن ان سے اعلان برات کریں گے، ان سے جو ہے بالکل علیحدہ ہو جائیں گے. وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ، اور وہ لوگ کے جو پیروی کرتے تھے دوسرے لوگوں کی، وہ یہ کہیں گے کہ اگر ہمیں ایک اور موقع مل جائے، دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے، فنتبرأ منہم کما تبرأوا منا، تو جس طریقے سے یہ ہمارے لیڈر، ہمارے بت ہم سے اعلان برات کر رہے ہیں، ہم بھی ان سے اعلان برات کریں گے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دکھائے گا ان کو ان کے اعمال حسرت کے لیے، حسرت اور ندامت کے لیے. وما ہم بخارجین من النار، اور وہ آگ سے یا جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں. یعنی ایک دوسرے پر اگر وہ مدعا ڈالیں گے بھی تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا. جو لیڈر ہیں، جو معبودان باطل ہیں، وہ بھی جہنم میں ہوں گے، اور جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی جہنم میں ہوں گے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ زمین کی وہ چیزیں کہ جو حلال ہیں اور پاکیزہ ہیں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو. یعنی ایک رویہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لے. ایک دوسرا رویہ یہ پیدا ہوتا ہے مشرکین کے ہاں، وہ رویہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال ٹھہرایا ہے ان کو حرام کر دے. آگے جا کے اس کا تذکرہ ہوگا کہ بہت سے جانور ایسے تھے جن کو انہوں نے اپنے بتوں کے لیے خاص کر دیا تھا اور حرام ٹھہرا لیا تھا، تو جس طریقے سے اللہ کے حرام کو حلال ٹھہرانا یہ ایک انحراف ہے، یہ ایک ڈیویشن ہے، اسی طریقے سے اللہ کے حلال کو حرام کر دینا یہ بھی ایک بدعت ہے۔ تو کہا کہ جو اللہ نے چیزیں حلال و طیب مقرر کی ہیں ان کو بے تکلف کھاؤ اور شرکیہ بدعتوں کا شکار مت ہو۔ انہ لکم عدو مبین، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، بے شک وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور فحاشی کا، بے حیائی کے کاموں کا، اور اس کا کہ تم اللہ پر وہ باتیں کرو جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے بارے میں یہ کہو کہ اللہ نے فلاں کو بیٹا یا بیٹی بنایا ہے، یا اللہ نے فلاں چیز کو حرام کیا ہے جبکہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام نہیں کیا۔ اسی لیے قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ شرک کیا ہے، شرک اللہ پر افتراء ہے، اللہ پر جھوٹ ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی ہو، اللہ کا کوئی بیٹا ہو، یہ اتنی اہم بات تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کا اعلان عام کرتے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے اس کا اظہار کرتے، لوگوں کو بتاتے کہ فلاں میرا بیٹا ہے بیٹی ہے تم اس کو پوجو، جبکہ ایسی بات اللہ نے کہیں کی ہی نہیں۔ تو اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے فلاں کو بیوی اور بیٹی اور بیٹا بنایا ہے تو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، اللہ کے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے جو اللہ نے کہی نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے اتارا ہے، جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، تو بھلا اگر ان کے باپ دادا بے عقلے ہوں، کچھ نہ سمجھتے ہوں اور بے ہدایتیں ہوں، سیدھی راہ نہ جانتے ہوں، تب بھی ان کی پیروی کرو گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ نارمل رویہ یہی ہوتا ہے کہ انسان جس روایت میں پیدا ہو اسی کو وہ فالو کرتا ہے، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، جہاں بھی انسان پیدا ہوگا، جس گھرانے میں پیدا ہوگا، اس روایت کو فالو کرے گا۔ لیکن جب وہ شعور کی عمر کو پہنچے اور پھر اس کے کان میں یہ آوازیں آئیں کہ بھائی جس روایت میں تم کھڑے ہوئے وہ جعلی روایت ہے، وہ جھوٹی روایت ہے، وہ جھوٹا دین ہے، یا جو تم عمل کر رہے ہو وہ بدعت ہے، اب انسان کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ یہ کہے کہ نہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں نے تو یہ نہیں دیکھنا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے، پیغمبر کی سنت کیا کہہ رہی ہے، ہمارے ہاں تو بس ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے، ہم تو یہی کریں گے، تو یہاں سے اس کی گمراہی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ کہا کہ اگر تمہارے آبا و اجداد خیر پر ہوتے، بھلائی پر ہوتے، تو کوئی حرج کی بات نہیں تھی، ان کی پیروی کرتے، لیکن اگر وہ بے عقلے ہیں اور بے ہدایتیں ہیں، تب ان کی پیروی کرنا تو اپنی منزل کھوٹی کرنا ہے، تو یہ رویہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور مثال ان کافروں کی ایسے ہے جیسے پکارے کوئی شخص ایسی چیز کو جو نہ سنے، کچھ بھی نہ سنے سوائے پکارنے اور چلانے کے۔ یعنی ایک آدمی ہے، وہ پکار رہا ہے کسی چیز کو، جانوروں کو پکار رہا ہے، بھیڑ بکریوں کو پکار رہا ہے، اور وہ جو جانور ہے یا جو بھی وہ شخص ہے یا وہ چیز ہے، بس اس کو لگ رہا ہے کوئی آواز سی آ رہی ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ مجھے بلایا جا رہا ہے، مجھے کہا جا رہا ہے کہ اس طرف آؤ۔ تو کہا کہ ان لوگوں کی مثال ایسے ہے، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو اسی کو ہمارے یہاں بھیڑ چال کہتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ الناس ثلاثہ، لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں، فعالم ربانی، ایک تو عالم ربانی ہے، وہ آدمی ہے جو صاحب علم ہے، اللہ والا عالم ہے، اور دوسرا کیا ہے، متعلم فی سبیل نجات، اور دوسرا متعلم ہے جو نجات کے لیے جاتا ہے، علم سیکھتا ہے، اور تیسرا انہوں نے کہا کہ وہ حمج رعاء اتباع کل نائکن، اس کے بعد پھر بھیڑ بکریاں ہیں، ایک ہجوم ہے جو ہر پکارنے والے کے پیچھے چل پڑتے ہیں، جو بھی بانسری بجائے، جو ڈفلی بجائے، اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو اصل رویہ یہ ہے کہ انسان علم کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے، یہ نہیں ہے کہ جو زیادہ بڑا نعرہ لگائے اور جو زیادہ اونچی آواز میں بولے انسان اس کے پیچھے چل پڑے۔ تو کہا کہ یہ جو رویہ ہے کہ بس ان کو لگ رہا ہے کہ کوئی آواز ان کو دی جا رہی ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں بطور رزق دی ہیں، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور پھر اس رزق کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اس نے تو تم پر یہی حرام کیا ہے، یعنی وہ چیزیں حرام نہیں کی جو تم کہہ رہے ہو کہ فلاں بھیڑ اور بکری اور گائیں اور اونٹ، وہ حرام نہیں کی ہے۔ اللہ نے کیا چیز حرام کی ہے؟ المیتہ، مردار حرام کیا ہے۔ یعنی وہ جانور کہ جو خود سے مر جائے, گلا گھٹ کے مر جائے, کہیں سے گر کے مر جائے, یا اس کو صحیح طریقے سے ذبح نہ کیا جائے, جس کو تزکیہ کہتے ہیں, خاص طریقے سے جو ہے وہ رگ کاٹی جاتی ہے جس میں سے خون نکل جاتا ہے. اس کے سوا اگر کوئی جانور مرتا ہے یا اس کو ویسے جھٹکے سے مارا جاتا ہے تو وہ میتا ہے, وہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ مردار ہے اور جائز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احلت لنا میتتان, ہمارے لیے دو مردار حلال کر دیے گئے. وہ مردار کیا ہیں؟ الحوت والجراد, ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. مچھلی بھی ظاہری بات ہے اس کا تزکیہ نہیں ہوتا, اس کو ذبح نہیں کیا جاتا, اس کو ویسے ہی کھایا جاتا ہے. اور عربوں کے ہاں ٹڈی بڑے سائز کی ہوتی تھی, اس کو بھی وہ کھاتے تھے بھون کے, تو اس کو بھی ذبح نہیں کیا جاتا. تو کہا یہ دو مردار ہیں لیکن ہم نے ان کو حلال ٹھہرایا. ود دم, اور خون حرام ہے. آگے جا کر اس کو جو ہے کوالیفائی کیا گیا دمم مسفوہن, وہ خون کے جو بہتا ہوا خون ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو خون بھی اللہ نے حلال کیے ہیں, الکبد والتحال, کلیجی اور تلی. کلیجی اور تلی یہ بھی جمع ہوا خون ہوتا ہے, لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ حلال ہے. جو خون حرام ہے وہ بہتا ہوا خون ہے. اسی طریقے سے جانوروں کے گوشت کے ساتھ جو ہلکا پھلکا خون رہ جاتا ہے وہ بھی حرام نہیں ہے, بہتا ہوا خون حرام. وہ لحم الخنزیر, اور خنزیر کا گوشت, سور کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے. وما اہل بھی لغیر اللہ, اور جس جانور کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ ذبح کیا جائے, کسی اور کا نام لے کے, کسی بت کا نام لے کے ذبح کیا جائے, کسی استھان پر, کسی قبر پر, یا کسی کی خوشنودی کے لیے, کسی صاحب قبر کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کوئی جانور ذبح کیا ہے, تو وہ بھی حرام. فمن استر غیر باغ ولا عاد, تو جو کوئی مستر ہو جائے, جس کی جان پہ بن آئے, تو غیر باغن, اور وہ اتنا استعمال کر لے کہ جس سے جان اس کی چلتی رہے, لیکن شرط کیا ہے؟ غیر باغن, ایک تو اس کے اندر سرکشی نہ ہو, اس کے اندر حکم عدولی کا جذبہ نہ ہو, ولا عادن, اور نہ ہی اس کے اندر زیادتی ہو, وہ حد سے آگے بڑھے. یعنی وہ چیز جو کھا رہا ہے بس رغبت سے نہ کھائے, بس مجبوری میں کھائے, اور اتنی کھائے کہ جس سے جان برقرار رہے, اس سے آگے نہ بڑھے. فلا اسما علی, اگر اس طرح سے وہ اس کو استعمال کر لے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب, بے شک وہ لوگ کے جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نازل کیا, ویشترون بہ ثمنا قلیلا, اور اس کے عوض لیتے ہیں تھوڑا سا مول, اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار, تو یہ لوگ نہیں بھرتے اپنے پیٹوں میں مگر جہنم کی آگ. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام بھی نہیں فرمائے گا. ولا یزکیہم, اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب. بہت بڑی بدبختی ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو بیچتے ہیں, دین فروشی کرتے ہیں اور اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں, ان کے بارے میں بہت سخت باتیں ہیں. وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں, اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا, اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا, اور انجام کیا ہوگا؟ دردناک عذاب. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا والعذاب بالمغفرۃ, یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے عوض, اور عذاب خرید لیا مغفرت چھوڑ کے. مغفرت ہاتھ سے دے دی اور عذاب خرید لیا. فما اصبرہم علی النار, بہت طنزیہ انداز ہے, وہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں جہنم پر. بہت جگرا ہے ان کا کہ جہنم پہ صبر کر رہے ہیں. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق, یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری حق کے ساتھ. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ, اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں, وہ بہت ہی دور کی زد میں پڑے ہوئے ہیں, زدم زدہ میں ہیں اور دور کی گمراہی میں ہیں. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ, یہ بھی وہی کانٹیکسٹ ہے کہ بھائی مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنا, بیت المقدس یا بیت اللہ الحرام کی طرف رخ کرنا, یہ اہم نہیں ہے. تو کہا کہ نیکی اس شخص کی نیکی نہیں ہے, کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق و مغرب کی طرف پھیر لو. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر, بلکہ نیکی تو اس شخص کی نیکی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر, والملائکتی, اور فرشتوں پر, والکتابی, اور کتابوں پر, والنبیین, اور پیغمبروں پر. یہاں پر نیکی اور وفا کا تذکرہ ہو رہا ہے, اس کا آغاز ایمان سے ہو رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان کی یعنی نیکی کی صورت معتبر نہیں ہے, نیکی کی حقیقت اہم ہے. اور نیکی کی حقیقت کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. اگر ایمان نہیں ہے پیچھے, تو ظاہری بہت بڑی بھی نیکی ہو تو اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم, اللہ تعالیٰ نہ تمہاری شکل و صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم, اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو نیکی کا بیان اس کا آغاز ہو رہا ہے ایمان سے. وآت المال علی حبہ, اور نیکی تو اس شخص کی ہے کہ جو مال دیتا ہے مال کی محبت کے علی رغم, کس کو؟ ذوی القربیٰ, قرابت داروں کو, والیتامیٰ اور یتیموں کو, والمساکینہ اور محتاجوں کو, وابن السبیل اور مسافروں کو, والسائلین اور مانگنے والوں کو, وفر رقاب اور گردنے چھڑانے میں, واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ, اور وہ نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ ادا کرے. اب یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ زکوٰۃ کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے. زکوٰۃ تو ایک کمپلسری لیوی ہے نا, وہ تو دینی ہی دینی ہے, وہ فرض ہے. قرآن مجید میں جہاں بھی انفاق کا تذکرہ ہوتا ہے, غریبوں کو دو, مسکینوں کو دو, صاف لگتا ہے کہ وہ زکوٰۃ پلس ہے. زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے, وہ تو زکوٰۃ تو اسٹیٹ تم سے لے جائے گی, جبرن لے جائے گی. یہ جو بار بار تذکرہ ہوتا ہے غریبوں مسکینوں کو دو, وہ صاف لگتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے. تو آپ دیکھیں نا, جو مال خرچ کرتے ہیں ان لوگوں میں اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں, اس کا مطلب وہ مال جو خرچ کرنا ہے وہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی المال حقا سوا الزکاۃ, مال میں زکوٰۃ کے سوا بھی حق ہے. وہ قانونی حق نہیں ہے لیکن وہ ایمانی اور اخلاقی حق ہے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, اور جب جب وہ کوئی عہد کرتے ہیں, اقرار کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں. ہماری پوری زندگی جو ہے وہ کانٹریکٹس میں بندھی ہوئی ہے. تو کہا کہ جو بھی عہد کرتے ہیں, چاہے اللہ سے کریں چاہے بندوں سے کریں, اس کو پورا کرتے ہیں. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ, اور وہ ثابت قدم رہتے ہیں, صبر کرنے والے ہیں سختی میں, یعنی فقر میں بھی, وَالضَّرَّاءِ اور تکلیف میں, جسمانی تکلیف میں بھی, وَحِينَ الْبَأْسِ اور جنگ کے وقت, یعنی یہ ثابت قدم رہنے والے ہیں. اولئک الذین صدقوا, یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں, وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ, اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم پر مقتولوں کے معاملے میں قصاص فرض کیا گیا, یعنی جو آدمی مارا جائے تو اس کا قصاص لینا ہے. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی, آزاد کے بدلے آزاد, غلام کے بدلے غلام, عورت کے بدلے عورت, اور مرد کے بدلے مرد. اور ظاہری بات ہے یہاں تو چونکہ کانٹیکسٹ آ گیا ہے, ورنہ اگر غلام آزاد کو مار دے گا اس کی بھی جان لی جائے گی جو ہے, اور عورت کسی مرد کو مار دے گی اس کی بھی جان لی جائے گی. تو وہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المسلمون تتکافا دماؤہم, اہل ایمان کے خون سب کے برابر ہیں, ایک ہی ان کا وزن ہے سارا کا سارا. جاہلیت میں عربوں میں یہ معاملہ ہوتا تھا کہ ایک قبیلہ بڑیا ہے, اس کا کوئی آدمی مارا جائے تو وہ کمتر قبیلے کے تین لوگ مار دیتے تھے. کہا کہ نہیں, برابری کا معاملہ ہوگا, جان کے بدلے جان ہوگی. فمن افیا لہو من اخیہ شیئن, تو کہا کہ جس کو اس کے بھائی کی طرف سے معاف کر دیا جائے, فتباء بالمعروف واداء الیہ بحسان, تو پھر جو ہے اس کی پیروی کرنی ہے بھلے طریقے پر اور اس کو ادا کرنا ہے خوبی کے ساتھ. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ, یہ ایک آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور اس کی مہربانی ہے. یعنی پہلے یہ معاملہ تھا جس طرح افراط و تفرید تھا, یہود کے یہاں معاملہ یہ تھا کہ جان کے بدلے جان ہی لی جائے گی, دیت یعنی خون بہا دینا یا معاف کر دینا یہ آپشن نہیں تھا. اور نصارہ کے ہاں چونکہ رحمت اور محبت اس کا بڑا غلبہ تھا, تو ان کے ہاں معاف کرنا ہی فرض تھا, کہ معاف کرنا ہی ضروری ہے, جان کے بدلے جان نہیں لی جائے گی. لیکن اسلام ایک معتدل دین ہے, اس میں تینوں آپشنز ہیں. جس جو آدمی مارا جائے اس کے وارثوں کو, اس کے اولیاء کو تین اختیارات حاصل ہیں, چاہے تو قصاص کا مطالبہ کریں جان کے بدلے جان, دوسری صورت یہ ہے کہ خون بہا لے لیں, اور تیسری صورت یہ کہ ویسے ہی احسان کر کے معاف کر دیں. فمن تدا بعد ذالک فلہ عذاب علیم, اور جو کوئی زیادتی کرے گا اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون, اور اے ہوش مندو, تمہارے لیے قصاص میں حقیقی زندگی ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو. یعنی جو قصاص کا معاملہ ہے, اگر کسی جگہ پر قتل و غارت عام ہو جائے اور خون جو ہے وہ عام ہو جائے تو وہاں فساد برپا ہو جاتا ہے. تو کہا کہ یہ بہت بڑا ڈیٹرنٹ ہے, اگر انسان کو پتا ہو کہ میں نے کسی کی جان لی ہے تو مقابل میں میری جان لے لی جائے گی, تو اس سے سماج میں زندگی پیدا ہوتی ہے اور جو ہے امن و امان پیدا ہوتا ہے. اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ جو جدید ہمارے یہاں ہیومن رائٹس کے تصورات ہیں اس کی بنیاد پر اب بہت شدید پریشر ہے, اور عام طور پہ آپ کو معلوم کہ اکثر ویسٹرن کنٹریز میں سے کیپٹل پنشمنٹ ختم کر دی گئی ہے, جان لینے کی جو سزا ہے وہ ختم کر دی گئی. آپ کے ملک میں بھی چار پانچ سال سے کسی کو جو ہے وہ پھانسی نہیں دی گئی, نہیں مارا گیا اسی پریشر کی وجہ سے. تو کہا کہ اے ہوش مندو, تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اگر تم تقوی کی روش اختیار کرتے ہو. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین, تم پر لازم کیا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے، اگر تم میں سے کسی شخص کی موت کا وقت آ جائے اور اگر اس نے کوئی مال چھوڑا ہو کہ وہ وصیت کرے، کس کے لیے کرے؟ والدین کے لیے، قرابت داروں کے لیے، بھلے طریقے پر، اور یہ متقین پر ایک حق ہے۔ یہ آیت جو ہے، یعنی شروع میں گویا وصیت فرض تھی، لیکن جب میراث کے احکامات آ گئے تو اب وصیت جو ہے آپشنل ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ کچھ قیود بھی لگ گئی ہیں۔ ایک قید تو یہ ہے کہ وارثوں کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، لا وصیت لوارثن۔ دوسری بات یہ ہے کہ وصیت ایک تہائی مال سے زیادہ میں نہیں ہو سکتی، تو باقی ایک تہائی مال میں آپ وصیت کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو وارث نہیں ہیں، باقی مال آپ کا جو ہے وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں آگے آئے گا۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اِسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو کہا کہ جو کوئی بھی بدل دے وصیت اس کو سننے کے بعد، تو پھر اس کا گناہ اس شخص پر ہوگا جو اس کو بدل دے، اگر اس میں کوئی جو ہے فوجری کر دے، جو ہے خرابی پیدا کر دے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، پھر جس کو اندیشہ ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری کا یا گناہ کا، فاصلح بینہم، تو پھر اس کی اصلاح کر دے، آپس میں صلح کرا دے، فلا اسما علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی اگر غلط وصیت کر دی گئی ہے، ناحق کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا گیا ہے، تو سب لوگوں کی رضا مندی سے اگر اس کو ریکٹیفائی کر دیا جائے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقویٰ تمہارے اندر پیدا ہو، پرہیزگاری پیدا ہو۔ تو روزہ جو ہے وہ کوئی نئی نویلی عبادت نہیں ہے، پہلے بھی ہوتی رہی ہے، بنی اسرائیل میں بھی رہی ہے، یہود کے ہاں بھی تھی، نصارہ کے ہاں بھی تھی، اور اہل کتاب کے ہاں معاملہ یہ ہوتا تھا کہ رات کو سونے کے ساتھ ہی جو ہے وہ روزہ شروع ہو جاتا تھا، لیکن اس امت میں جو ہے وہ سہولت ہے، وہ سحری کا معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا داؤد علیہ السلام کا روزہ تھا، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے افضل روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ تو ایام معدودات یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضاً او علی سفر، جو کوئی بھی تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو، فعدت من ایام اخر، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ یہاں جو اس آیت میں جن روزوں کا تذکرہ ہے، اس کے بارے میں مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں رمضان کے روزوں کا تذکرہ نہیں ہو رہا۔ رمضان المبارک کے روزوں سے پہلے ہر مہینے کے تین دن کے روزے اللہ کے نبی نے گویا ایک طرح سے کہے تھے کہ رکھنے چاہیے، ایام بیس کے روزے، 13، 14 اور 15 تاریخ جو چاند کی ہوتی ہے اس کے روزے، وہ آج بھی مستحب ہیں، لیکن اس وقت آپ نے بہت تاکید سے کہا تھا۔ تو لگتا ہے کہ یہ ان روزوں کا تذکرہ ہے، گنتی کے چند دن ہیں، اس میں روزہ رکھو، اور جو کوئی بھی تم میں سے مریض ہو یا حالت سفر میں ہو تو باقی دنوں میں گنتی پوری کرے۔ وعلی الذین یتیکونہ، اور جس کے اندر طاقت ہے، فدیۃً طعام مسکین، تو پھر وہ کیا کرے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلا دے۔ یعنی اگر طاقت قوت رکھنے کے باوجود بھی کوئی آدمی روزہ نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے۔ ابھی شروع میں جو لوگوں کو مانوس کرنا تھا تو اجازت تھی کہ چاہے آپ سفر میں نہیں ہیں، چاہے آپ مریض نہیں ہیں، بھلے چنگے ہیں اور مقیم ہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ مجھے روزہ نہیں رکھنا، تو کہا کہ اس کی جگہ پہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اب یہ آپشن ختم ہو گئی ہے رمضان کے روزوں کے بعد۔ ہاں، یہ آپشن باقی ہے ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں، مریض ہیں، ہر وقت سفر میں رہتے ہیں، یا ایسا مرض ان کو لاحق ہے کہ جس سے برات کا کوئی امکان نہیں، شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے یا ہارٹ کے مریض ہیں، کہ امکان ہی نہیں ہے کہ صحت مند ہوں گے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ روزہ نہ رکھیں اور فدیہ دے دیں۔ فمن تطوع خیراً فہو خیر اللہ، پھر جو کوئی بھی خوشی سے، اپنی خوشی سے مزید بھلائی کرے، نیکی کرے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وہ ان تصوموا خیر لکم، اور اگر روزہ ہی رکھ لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ابھی صاف لگ رہا ہے کہ یہ رمضان کے روزوں کا تذکرہ نہیں ہے، یہ آپشنل روزہ ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، اس کی ایک شب وہ ہے لیلۃ القدر، جس میں قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا۔ ہدی للناس وبینات من الہدا والفرقان، اس میں ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، اور ہدایت کی بہت واضح روشن دلیلیں ہیں۔ والفرقان، اور یہ حق و باطل میں بالکل امتیاز کرنے والی کتاب ہے۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اب یہ حکم آ گیا کہ جو کوئی بھی تم میں سے یہ مہینہ پائے تو اس پہ لازم ہے کہ روزہ رکھے، اب آپشنل نہیں ہے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا اَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرْ. ہاں اگر کوئی بیمار ہے یا حالت سفر میں ہے تو باقی دنوں میں گنتی پوری کر لے. تو تنگ پڑنا یہ اچھی بات نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ سفر بہت سخت ہے تو اس میں روزہ رکھنا پسندیدہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی ایسی بیماری ہے کہ اس بیماری کے بہت زیادہ بڑھنے کا اندیشہ ہے اور جان جانے کا بھی اندیشہ ہے تو پھر روزہ نہیں رکھنا چاہیے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سہولت چاہتا ہے, وہ تم پہ تنگی نہیں چاہتا. ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. اور اس لیے تاکہ کہ تم گنتی پوری کرو اور تم اپنے اللہ کی کبریائی بیان کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں دی ہے. ولعلکم تشکرون, اور تاکہ تم اس کا احسان مانو, شکر ادا کرو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی, جب بھی آپ سے میرے بندے میری بابت سوال کریں تو فَإِنِّي قَرِيبٌ, تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں, جواب دیتا ہوں. فل یستجیبوا لی, تو چاہیے یہ کہ وہ بھی میری سنیں. اپنی ہی مجھے سنائی جاتے ہیں, میری بھی تو سنیں, میں بھی تو ان سے کچھ مطالبات کر رہا ہوں. ولیؤمنوا بی, اور مجھ پر ایمان رکھیں. لعلہم یرشدون, تاکہ وہ ہدایت پر رشد پر رہیں. تو روزہ جو ہے انسان رکھتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ عام طور پہ انسان جسم ہی کے تقاضوں کو ہر وقت ملحوظ رکھتا ہے. تو روزے میں یہ ہوتا ہے کہ جسم کے تقاضوں کو انسان کچھ کم کرتا ہے تو اس کے اندر کی جو روح ہے وہ توانا ہوتی ہے, اور جب روح توانا ہوتی ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو کہا کہ اب انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے تعلق قائم کرے, اللہ سے لو لگائے, اور کہا کہ اب کوئی بیچ میں واسطہ نہیں ہے, اللہ اور بندے کے درمیان کوئی وسائط نہیں ہے, کوئی واسطے نہیں ہیں. جب چاہے مجھے پکار لے, میں اس کی پکار سنتا ہوں. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے رمضان کی راتوں میں عورتوں کے ساتھ, اپنی بیویوں کے ساتھ بے حجاب ہونا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارے لیے پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو. اصل میں چونکہ پہلے جس طرح میں نے عرض کیا کہ اہل کتاب کا روزہ وہ تھا کہ رات کو سونے سے ہی روزہ شروع ہو جاتا تھا, اور اس کا مطلب یہ تھا کہ رات میں تعلق زن و شوہر جو ہے وہ جائز نہیں تھا. تو صحابہ میں سے بھی کچھ لوگ, ان کا بھی یہ خیال تھا کہ جیسے یہ ایک پابندی عائد ہے لیکن پھر وہ تعلق قائم بھی کر بیٹھتے تھے, اس کا آگے تذکرہ آئے گا. کہ علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے. یعنی ظاہری بات ہے وہ سمجھتے تو یہ تھے کہ یہ وائلیشن ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن پھر بھی کر لیتے تھے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اپنی جانوں سے خیانت کرتے تھے. اور پیچھے جو یہ کہا نا کہ یہ تمہارے لیے لباس ہے تم ان کے لیے لباس ہو, تو بہت اچھا میٹافر ہے یہ. لباس جو ہے وہ کیا کرتا ہے, لباس ایک تو ساتر ہوتا ہے, ستر رکھتا ہے, پردہ ڈالتا ہے. میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے اس میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا پردہ رکھا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے لباس زینت کا ذریعہ ہوتا ہے. تو میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے اس سے انسان کی زندگی میں زینت پیدا ہوتی, اور پھر لباس حفاظت بھی کرتا ہے سردی سے گرمی سے. تو یہ میاں بیوی کا یہ تعلق ہے انسان کو بہت سی گمراہیوں سے, بہت سی خرابیوں سے, بہت سی انارکی سے بچاتا ہے. تو کہا کہ یہ ایک دوسرے کے لیے لباس کی مانند ہے. تو کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ تم آپس میں اپنی جانوں میں خیانت کرتے تھے. فتاب علیکم وعفا عنکم, تو اللہ نے تمہیں معاف کیا, تم سے درگزر کیا. فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم, تو اب تم اپنی عورتوں سے مباشرت کر سکتے ہو رمضان کی راتوں میں, اور جو اللہ نے تمہارے لیے اولاد لکھی ہے اس کو تلاش کرو. وَقُلُوا وَاشْرَبُوا, اور کھاؤ پیو. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاری صبح کی رات کی جو سیاہ دھاری ہے اس سے ممیز ہو جائے, جدا ہو جائے. یعنی جو صبح کی جو دھاری ہے اور رات کی دھاری, دن اور رات ممیز ہو جائیں, اس وقت تک جو ہے وہ کھاتے پیتے رہو. یعنی سحری ہے ہمارے ہاں, ہمارے ہاں رات کو سونے کے ساتھ روزہ شروع نہیں ہوتا, بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے روزے میں وہ سحری ہے. تو سحری کھایا کرو, اور آپ نے کہا کہ سحری میں برکت ہے. تو کہا کہ بھائی جب یہ جو ہے سپید سحر جو ہے وہ نمودار ہو جائے تو اس وقت جو ہے کھانا پینا اور تعلق زن و شو ختم ہو جائے گا. ایک صحابی تھے ادی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھول پن سے شاید یہ سمجھے کہ اس سے مراد لٹرل دھاگے ہیں. تو انہوں نے اپنے تکیے میں دھاگے رکھ لیے تھے, ایک سفید دھاگا اور ایک سیاہ دھاگا, اور وہ اس کو دیکھتے رہتے تھے. جب وہ بالکل ان پر کلیئر ہو جاتا تھا تو وہ کھانا پینا ترک کر دیتے تھے. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ مسکرائے, اور آپ نے عذرائے تفنن فرمایا کہ ان وسادتک لعزیزن، اے عدی تمہارا تقیہ تو بہت وسیع و عزیز ہے کہ اس میں دن رات سما گئے ہیں، یعنی وہ جو دھاریاں تھیں وہ تو دن اور رات کی دھاریاں تھیں، تم نے سمجھا کہ وہ دو دھاگے ہیں. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں تو ان کے نزدیک بھی مت جاؤ. کذالک یبین اللہ، نہیں، ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر اس کے بعد پورا کرو روزے کو رات تک، یعنی سحر کے وقت جو ہے روزہ رکھنا شروع کر دو اور اس کے بعد روزے کو پورا کرو رات تک. اور ہمارے یہاں رات کا مطلب ہے غروب آفتاب، جیسے ہی غروب آفتاب ہو جاتا ہے ویسے ہی جو ہے روزہ کھول دیا جاتا ہے. اور چونکہ رات کے لفظ میں امکان موجود ہے نا، اس طرح ہمارے یہاں دو الفاظ بولے جاتے ہیں، ایک نائٹ کا اور ایک ایوننگ کا، یعنی ایوننگ پہلے ہوتی ہے نائٹ بعد میں ہوتی ہے. اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ فقہ جعفریہ میں وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ رات کو داخل ہونا چاہیے، چونکہ رات کا لفظ آیا ہے تو وہ تھوڑا سا اور انتظار کرتے ہیں. لیکن اہل سنت کے نزدیک رات کا مطلب ہے غروب آفتاب، جیسے ہی غروب آفتاب ہو جائے تو روزہ کھول لینا چاہیے. ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، اور یہ جو کہا گیا ہے نا کہ رمضان کی راتوں میں تعلق زن و شو جائز ہے، کہا کہ جب تم رمضان میں اعتکاف میں ہو مسجد میں تو اس موقع پر مباشرت جائز نہیں ہے، یعنی اس کی تعلق زن و شو جو ہے وہ اعتکاف کی حالت میں، اعتکاف میں جب انسان ہوتا ہے تو رات میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں سو اس کے نزدیک نہ جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو لوگوں کے لیے واضح فرماتا ہے شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور دیکھو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون، اور نہ پہنچاؤ ان کو حاکموں تک کہ کھا جاؤ لوگوں کے مال کا ایک حصہ ظلم کے طریقے پہ، ناحق طریقے پہ. وانتم تعلمون، جب کہ تم جانتے ہو. ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ حرام طریقے سے نہ کھاؤ، اور خاص طور پہ جو ایک خاص طریقہ ہوتا ہے مال کھانے کا وہ ہوتا ہے کہ حکمرانوں تک کسی کو پہنچانا رشوت کے طور پہ، حکمرانوں سے قریب کرنا یا ان سے کوئی کام کروانا، اس کے لیے بیچ میں ایک واسطہ بن جانا اور برائبری کا سہارا لینا، کہا کہ یہ معاملہ نہ کرو. یسألونک عن الأهلة، اے نبی یہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے معاملے میں، چاند کے گھٹنے بڑھنے کے معاملے میں. قل ہی مواقیت للناس والحج، تو کہا کہ یہ کہہ دیجئے کہ یہ اوقات مقرر ہیں لوگوں کے واسطے اور حج کے لیے، یعنی جو چاند کا گھٹنا بڑھنا ہے اس سے اوقات بھی متعین ہوتے ہیں، مہینے کے دن طے ہوتے ہیں، اور حج چونکہ وہ خاص ایک خاص مہینے میں ہوتا ہے، یعنی شوال، ذیقعد اور ذوالحجہ، یہ حج کے ایام ہیں، تو کہا کہ حج کا تعین بھی چاند سے ہی ہوتا ہے. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو تقوی کی روش اختیار کرے. ان کے یہاں کہ یہ بدعت تھی، ایک توہم تھا کہ جب کوئی آدمی جو ہے وہ احرام باندھ کے گھر سے نکل جائے تو پھر کسی وجہ سے اس کو گھر آنا پڑے تو وہ سامنے کے دروازے سے نہیں آتے تھے بلکہ پچھواڑے سے آتے تھے، تو کہا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز تو تقوی ہے، اصل چیز تو خدا خوفی ہے. وقت البیوت من ابوابها، تو گھروں میں آؤ اس کے دروازوں سے. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، اب چونکہ حج کے احکامات آ رہے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ حج جو ہوتا ہے وہ کعبۃ اللہ میں ہوتا ہے، اور کعبۃ اللہ جو ہے وہ مشرکوں کا گڑھ تھا اور بتوں کا گڑھ تھا، تو ظاہری بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن دے کر بھیجا گیا تھا اس میں یہ بات لازمی تھی کہ مکے کو شرک سے پاک کرنا ہے، کعبۃ اللہ کو شرک سے پاک کرنا ہے. تو اب ساتھ ساتھ جو ہے وہ جہاد و قتال کے احکامات بھی دیے جا رہے ہیں. تو آپ کو معلوم ہے کہ مکے میں جو ہے وہ کف ایدی تھا، کہا گیا تھا کہ بھئی اپنے ہاتھ روک کے رکھو، اب یہاں اجازت دی جا رہی ہے کہ اب تم جواب دے سکتے ہو. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور دیکھو زیادتی مت کرنا. زیادتی کیا ہے جنگ میں؟ کہ بھائی جو ہے درختوں کو مت جلانا، فصلوں کو مت اجاڑنا، وہ لوگ کے جو جنگ کرنے والے نہیں ہیں، جو عورتیں ہیں، بچے ہیں، جو معبدوں میں عبادت کرنے والے ہیں ان پر حملہ نہ کرنا، اور جو لاشیں ہیں ان کا مسلح نہ کرنا، ان کو جلا کے نہ مارنا، ایک پوری وار ایتھکس ہے جو اسلام نے دی ہے. تو کہا کہ ولا تعتدوا، زیادتی مت کرنا. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وقتلوہم حیث ثقفتموہم، اور قتل کر دو ان کو جہاں پاؤ. واخرجوہم من حیث اخرجوکم، اور ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. تمہیں انہوں نے مکہ سے بے دخل کر دیا ہے، اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم مشرکوں سے مکے کو پاک کر دو. والفتنۃ اشد من القتل، اور دین سے بچلانا مار ڈالنے سے بھی زیادہ سخت ہے، قتل سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ پرسیکیوشن کو کہتے ہیں، لوگوں کو جبر کے ذریعے شرک پہ مجبور کرنا، کفر پر مجبور کرنا، نافرمانی پہ مجبور کرنا، یہ فتنہ ہے۔ تو دین اس فتنے کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو کہا کہ یہ جو فتنہ ہے کہ لوگوں کو دین سے بچھلایا جائے، یہ قتل سے بڑی چیز ہے۔ ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیہ، اور نہ لڑو ان سے مسجد حرام کے پاس جب تک کہ وہ نہ لڑیں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، تو اگر وہ خود ہی لڑنا شروع کر دیں تو تم بھی ان سے قتال کرو۔ کَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، بے شک یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ ظاہر بات ہے بیت اللہ الحرام کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہاں کوئی جنگ نہیں ہو سکتی، کسی کی جان نہیں لی جا سکتی، لیکن کہا کہ اگر وہ زیادتی کریں بیت اللہ کے پاس تم سے جنگ کریں تو اپنے دفاع میں تم ہاتھ اٹھاؤ اور ان سے جنگ کرو۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اور پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور حکم رہے اللہ ہی کا، دین کل کا کل اللہ ہی کا ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، بس اگر وہ باز آ جائیں تو پھر زیادتی نہیں ہے مگر ظالموں پر۔ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ، حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، اور حرمتیں عدلے بدلے کی ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا تھا، 6 ہجری میں ذوالقعدہ میں آپ گئے تھے عمرے کے لیے، آپ کو منع کر دیا گیا تھا، روک دیا گیا تھا، پھر وہاں پہ حدیبیہ کا پیکٹ ہوا تھا، پھر اگلے سال آپ تشریف لے گئے تھے ساتھ میں۔ تو کہا کہ اس کا بدلہ یہ ہے کہ اگلے سال تمہیں اجازت دی جائے، تم وہاں پر جاؤ۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، پھر جس نے تم پر زیادتی کی ہے تو تم اس پر زیادتی کرو اتنی ہی جیسی اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی معیت خصوصی متقین کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور دیکھو اللہ کی راہ میں انفاق کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی جو لوگ بھی قتال سے اور انفاق سے جی چراتے ہیں، جان و مال بچاتے ہیں، اصل میں وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، جان بھی بچا رہے ہیں، مال بھی بچا رہے ہیں، لیکن فرمایا کہ اصل میں جب دین کی پکار آئے، جب ضرورت ہو، ایسے موقع پہ جان اور مال کو بچانا یہ ہلاکت ہے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور دیکھو خوب کاری کا رویہ اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے محسنین کے ساتھ، خوب کاروں کے ساتھ۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرے کو اللہ ہی کے لیے پورا کرو۔ اگر ایک دفعہ تم نے احرام باندھ لیا ہے حج یا عمرے کا، اس کو پورا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، تو اگر تم گھیر لیے جاؤ کہیں تمہارا احصار ہو جائے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، تو پھر جو میسر ہے تمہارے پاس قربانی کا جانور، اس کو جو ہے وہ ذبح کر دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور دیکھو اپنے سروں کو مت منڈواؤ جب تک کہ وہ ہدی کا جانور جو ہے اپنے ٹھکانے پہ نہ پہنچ جائے۔ یعنی ہمیں معلوم ہے کہ اگر 7 جانور انسان لے کر گیا ہے تو جب تک انسان جو ہے وہ جانور قربان نہ کر لے منا میں، اس وقت تک وہ احرام نہیں کھول سکتا۔ لیکن کہا کہ اگر تم جا رہے ہو، رستے میں روک لیے جاؤ، تمہیں جو ہے زبردستی روک لیا جائے، تو پھر تم کیا کرو؟ پھر تم جو 7 جانور لے کر آئے ہو اس کو بھیج دو حرم، اور جب تمہیں معلوم ہو جائے، اندازہ ہو جائے کہ اتنے دن بعد وہ حرم پہنچ جائے گا اور ذبح ہو جائے گا، اس کے بعد پھر تم احرام کھول لو۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ، تو جو کوئی بھی تم میں سے مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، تو اس کا پھر بدلہ یہ ہے کہ وہ روزے رکھے یا کچھ خیرات کرے یا قربانی دے۔ یعنی ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی مرض آ گیا، کوئی تکلیف آ گئی جس کی وجہ سے سر پہلے منڈوانا پڑا، تو کہا کہ پھر اس کا فدیہ ہے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے کہ 3 روزے رکھے، 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر 1 بکری ذبح کرے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، تو جب تمہاری خاطر جمع ہو جائے، تم امن میں ہو جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے عمرے کے ساتھ حج کا، یعنی عمرے کو ملا کر حج کے ساتھ کرے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، تو جو بھی میسر ہو وہ قربانی کرے۔ اس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ یہ تمتع کی قربانی ہے۔ حج 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک حج جس کو حج افراد کہتے ہیں کہ انسان صرف یہاں سے احرام باندھ کر جائے اور پھر صرف حج کرے، سیدھا حج کرے، اور دوسرا ہوتا ہے جس کو حج قران کہتے ہیں کہ انسان جائے یہاں سے احرام باندھ کے اور پہلے عمرہ کرے اور پھر احرام نہ کھولے اور اس کے بعد اسی احرام کو کنٹینیو کرے اور پھر حج کر لے, اس کو حج قران کہتے ہیں. اور تیسرا حج وہ ہوتا ہے جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں, جس کو حج تمتو کہتے ہیں, کہ آپ جائیں اور جا کر پہلے عمرہ کریں, عمرہ کرنے کے بعد جو ہے وہ احرام کھول دیں, اس کے بعد جو ہے 8 ذوالحجہ کو دوبارہ سے حج کے لیے احرام باندھیں, اس کو حج تمتو کہتے ہیں. تو تمتو اور قران ان دونوں میں دم واجب آتا ہے, یعنی ایک جانور قربان کرنا ہوتا ہے اور وہ لازم ہے. کچھ لوگ اس کو دم شکر کہتے ہیں, کچھ دم جبر کہتے ہیں, لیکن کرنا ضروری ہے. عام طور پہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہاں جو قربانی کی جاتی ہے حج کے موقع پر, یہ عید الاضحیٰ کی قربانی ہے. نہیں, وہ عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں ہے, وہ تمتو کی قربانی ہے. اس لیے وہ لوگ کے جو صاحب استطاعت ہیں پیچھے ان پر وہ ڈیو رہتی ہے, جو یعنی جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے وہ ان پہ الگ سے ڈیو ہوتی ہے. وہ قربانی جو وہاں پر ہوتی ہے وہ تو تمتو کی ہوتی ہے, چونکہ وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس چیز سے. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج و سبعۃ اذا رجعتم, تو جس کے پاس قربانی نہ ہو, جس کو اس کی مقدرت نہ ہو, تو وہ 3 روزے رکھے حج کے دوران, و سبعۃ اذا رجعتم, اور 7 روزے جب وہ لوٹ کر آئے, تلک عشرۃ کاملہ, یہ 10 روزے ہوئے پورے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام, یہ فیسلٹی جو ہے تمتع کی یا قران کی, یہ کس کے لیے ہے؟ کہ جو مسجد حرام کا رہنے والا نہ ہو, یعنی جو آفاقی ہو, جو وہاں کا لوکل ہے, اس کے لیے نہیں ہے. وہ تو حج کا احرام باندھ کر ہی آئے گا اور الگ سے حج کرے گا. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم.